الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. درود به محمد وعلى آله محمد. ایدان محترم،
خوشنود جمیع شہدائے کربلا و سیران کربلا علیہ السلام، بابا سے بلند صلوات اللہ بر دشمنان و قاتلان جمیع شہدائے کربلا و سیران کربلا علیہ السلام قدوس لعنت.
اللہ تعالی ہماری اور آپ کی ان 10 ایام کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور اسے قلب پنجتن پاک اور خصوصاً قلب حزین امام زمانہ علیہ السلام کی تسلی کا باعث قرار دے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. ایدان محترم، اس عشرہ ثانی میں ہمارا موضوع سورہ مبارکہ بقرہ کی 155 آیت کے ذیل میں تکمیل عاشورہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کو کرنے کا جب امر فرماتا ہے تو اسے مستحکم طریقے سے انجام دینے کا حکم دیتا ہے، اور نہ صرف کہ اس کو بجا لانے کا حکم دیتا ہے بلکہ اس کی حفاظت اور اس کے اثرات کو محفوظ بنانے کا بھی حکم صادر فرماتا ہے. اس بنا پر جب عام سی ایک معمولی عبادت یا کوئی کار خیر جو انسان اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے اس کے لیے مقدمات ہوں، مقارنات ہوں، مؤخرات ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عاشورہ جیسی عظیم اسلامی تحریک کہ جس کے بانی اور جس کے سرور و آقا حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں اس کی تکمیل کا انتظام نہ کیا جائے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. خدا قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اگر قرآن کی حفاظت کا انتظام ہے جو ہم وزن قرآن ہے، کیا اس کی حفاظت کا انتظام نہ ہوگا خداوند عالم کی طرف سے؟ یقیناً ہے. اور پھر عاشورہ جیسی تحریک کہ جو چاردہ معصومین علیہ السلام میں تمام ہستیوں میں سب سے ممتاز و منفرد نظر آتی ہے، کیا اس کی تکمیل کا انتظام نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اور یہی وہ ایام ہیں کہ جس میں اس عاشورہ تحریک کی تکمیل کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور یہ تکمیل کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں کہ جو اس تحریک میں شامل رہے اور اس تحریک کا حصہ رہے، اس تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اب اسی تحریک کو آ کے لے کے چلے ہیں، اور اسی پیغام حسینی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت امام سجاد علیہ السلام ترجمان کربلا و پاسبان کربلا کے عنوان سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس بنا پر تکمیل عاشورہ کا عنوان اس جہت سے رکھا گیا ہے کہ ان ایام میں ہم ان مطالب اور نکات کو مد نظر رکھیں کہ جو حضرت امام سجاد اور حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پیش نظر تھے اور ان کی کیا حکمت عملی تھی۔ اس لیے کہ کربلا کی تحریک کے دو رخ ہیں عزیزان گرامی، آپ بخوبی جانتے ہیں، ارباب علم و دانش ہیں۔ ایک وہ تحریک جو در حقیقت تلوار پر خون کی فتح کا منظر پیش کر رہی ہے، اس کی عکاسی کر رہی ہے، یعنی ظلم و ستم کے سامنے، سلطان جائر اور عامر کے سامنے کلمہ حق کہنا، باطل سے ٹکرا جانا، جو آئمہ کا شیوا رہا ہے، جو نہ کبھی ڈرنے والے تھے نہ کبھی جھکنے والے تھے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے سرداد نداد دردست یزید حقا کے بنا الہ الہ اسد حسین، سر دیا لیکن سر بھی کس عالم میں دیا؟ اسی توحید ربوی کو بچانے کے لیے کہ جس کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے، کتابیں آئیں، سرکار دو جہاں آئے۔ تو اگر تحریک کو بھی بچایا ہے تو خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرتے ہوئے حسین نے سر دیا ہے۔ سرداد نداد دردست سے یزید ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی، حقا کے بنا لا الہ اسد حسین۔ حقیقت یہی ہے کہ جو ظالم سے ٹکرا جاتا ہے اور خدا کی توحید کو بچا لیتا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن جاتا ہے۔ پس امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ایک حصے کو، یوں کہوں آج کل کی زبان میں، ایک فیز کو جہاد و شہادت و استقامت کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ تاریخ میں لکھا بلکہ رہتی دنیا تک یزیدیت کو ناکام و رسوا کر دیا۔ اور اب 11 محرم سے، یوں کہوں بلکہ شام غریبہ سے، اس تحریک کا دوسرا رخ شروع ہوتا ہے۔
برائے عظمت و خوشنودی امام زین العابدین علیہ السلام پر شہزادی بی بی پاک زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا بابا سے بلند صلوات،
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد،
وہاں سے تحریک شروع ہوتی ہے۔ اور پھر وہ پیغام رسانی اسی کربلا کے میسج کو ایک نئے انداز، ایک نئی حکمت عملی کے تحت لوگوں تک پہنچانا۔ اس لیے کہ اب تلوار کا وقت ختم ہو گیا، جہاد باقی ہے، توجہ رکھیے گا، جہاد بالسیف کا وقت ختم ہو گیا لیکن جہاد باللسان کا در حقیقت وقت باقی ہے، جہاد بالعمل کا وقت باقی ہے، جہاد بکردار کا وقت باقی۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائے کربلا نے قید یزید میں جانے کے باوجود ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی اور طوق گرابا در حقیقت گرابار پہننے کے باوجود جو حق تھا تبلیغ کربلا کا اسے ادا کیا ہے۔ لہذا خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہم ہر انسان کو آزمائیں گے، یہ آیہ مجیدہ سورہ بقرہ کی انفرادی سطح میں بھی اور اجتماعی سطح میں بھی ہمارے لیے قابل بحث ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم یقیناً اور حتماً تمہیں آزمائیں گے، تمہیں امتحان میں مبتلا کیا جائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کی کمی، جان کی کمی اور ثمرات کی کمی۔ وقت آئے گا تو پھر اس کی جو ظاہری تشریح عرض کروں گا۔ الذین، جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اس کے بعد کہا کہ مبشر الصابرین، اس تمام امتحان میں جو مشیت الہی اپنے بندوں کا انفرادی اجتماعی سطح پہ لے رہی ہے، بشر الصابرین، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، درجہ اور گریڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے، بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب بھی وہ کسی امر کا سامنا کرتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ آیت قسم پرسی کی علامت نہیں ہے، یہ آیت بیچارگی کی عکاسی نہیں کرتی، یہ آیت کسی کے در حقیقت اسباب ظاہری کے منقطع ہو جانے کے باوجود، اسباب ظاہری کے تسلسل کے قطع ہو جانے کے باوجود اس کو اپنے مرکز یعنی اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ وہ ان ظاہری اسباب و وسائل کی کمی کو نہیں دیکھتا، وہ راہ حق میں اپنے انصار و اصحاب کی کمی کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا یہ ہے کہ کس نے مجھے بھیجا ہے، مجھے جانا کہاں ہے اور مجھے اپنا وظیفہ کیسے ادا کرنا ہے۔ اس لیے یہ آیا جو آیا استرجاع کے نام سے مشہور ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بیچارگی کی علامت ہے، اگر کسی کے انتقال کی خبر سنی ہم کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں بھی جانا ہے اور تم بھی چلے کہ ہمیں بھی جانا ہے۔ نہیں، یہ آیت در حقیقت انسان کے نظریات کو دوبارہ سے زیر بحث لانے کے لیے ابھارتی ہے، یہ آیت در حقیقت عقیدہ توحید کو، عقیدہ قیامت کو، عقیدہ نبوت اور امامت کو ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں بھیجا ہے اس نے نبوت و امامت کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دنیا میں تمہارا امتحان لیا جائے، وہ الیہ راجعون، اور اس تمام سفر اور امتحان کے بعد تمہاری ایک منزل ہے جہاں پر تمہارے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو اب جو خدا والا ہوگا نہ وہ یزید سے ڈرے گا نہ یزید سے ڈرے گا، بلکہ حق کی راہ میں اپنے اصحاب کی کمی کے باوجود بھی حق کے راستے میں ڈٹ کر حق کو سر بلند و فتح کر دے گا۔
در محمد والے محمد صلوات، برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بابا سے بلند صلوات،
انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی قسم پرسی نہیں ہے، لاچارگی نہیں ہے، بیچارگی نہیں ہے، بلکہ جتنا جتنا انسان اس آئے مجیدہ کے مطالب میں غور کرتا چلا جاتا ہے راز حقیقت کائنات منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی اس کا رابطہ اپنے رب سے، اپنے مرکز سے اور اپنی منزل سے مستحکم و گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس بنا پر کربلا کا ایک رخ ہے، وہ ہے امتحان کا، جان مان بھوک ثمرات کی کمی سے، جیسے حسین ابن علی نے بخوشی قبول کیا، خوف تھا، مال کی کمی تھی، مال و اسباب لوٹ لیا گیا، نفس کم ہوئے، شہادتیں دی، ثمرات، علماء نے لکھا ہے ثمر سے مراد کیا ہے، ثمر آپ کیا کہتے ہیں، میوے کو کہتے ہیں، اس کے ثمرات، اس کے نتائج، نتائج کو بھی ثمرات کہا جاتا ہے، ثمر میوے کو یا فروٹس کو یا پھل کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ کہ جو ماں حاصل ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، جو نتیجہ ہوتا ہے، جو رزلٹ ہوتا ہے، اسے ثمر کہا جاتا ہے۔ یوں تو اس کی اور بھی تفسیریں ہیں، انشاءاللہ پھر آنے والی مجالس میں عرض کروں گا۔ ثمرات سے مراد کیا ہے، وہ جس کے انتظار میں تم بیٹھے ہو، توجہ رکھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض عرفا علماء نے لکھا ہے کہ حسین کا ثمر علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، شبیہ رسول، یعنی واقعاً حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی سوان حیات اور آپ کا عمل اور آپ کا کردار ایسا تھا کہ اکثر لوگوں کا جو راز حقیقت نہیں سمجھتے تھے یا علم ائمہ سے ناواقف تھے، وہ سمجھتے تھے امام حسین کی نسل امامت حضرت علی اکبر سے چلے گی، اس حد تک لوگوں کو قوی گمان تھا۔ اور یہی گمان کوفے کے دربار میں جناب زینب امام سجاد سے بھی کیا گیا تھا، اس کا اظہار کیا گیا تھا، جب امام سجاد سے پوچھا تم کون ہو، کہا کہ علی ابن الحسین، کہا کہ علی ابن الحسین کو تو ہم نے کربلا میں قتل کر دیا، کہا کہ نہیں وہ علی حسین الاکبر تھا جو میرا بھائی تھا، توجہ رکھیے گا، یعنی ان کی نظر میں انہوں نے نسل امامت کو منقطع کر دیا تھا، ایک قول یہ. دوسرا قول یہ کہ کسی اور اولاد کی شہادت پر امام حسین کے جملہ نہیں ملے گا، خداوندہ اس قوم کی نسل کو منقطع کر دے کہ جس نے میری نسل کو منقطع کر دیا. اس لیے عرض کر رہا ہوں جناب علی اکبر علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے.
برائے عظمت و خوشنو ہے شہزاد علی اکبر علیہ السلام و شہزادی بی بی پاک ام لیلہ سلام علیہ بابا سے بلند طلبہ
تو ہر قسم کا امتحان جو اس آئے مجیدہ میں ذکر کیا گیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یقیناً حتماً ہر صورت میں تمہیں آزمایا جائے گا، انفرادی طور پر بھی مجھے اور آپ کو اور آئمت و بدرجہ اولا، انبیاء تو بدرجہ اولا اس امتحان کا مذاق رہے ہیں، بڑے بڑے انبیاء نے امتحان دیا. بے شئی من الخوف، تھوڑے سے خوف کے ساتھ، وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَثَمَرَاتِ مال، جان اور ثمرات کی کمی سے. اب خدا کہہ رہی جو امتحان ہو رہا ہے اس میں بشارت کس کے لیے؟ بشر الصابرین، گڈ نیوز ہے، مژدہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو راہ استقامت پہ ڈٹ جاتے ہیں. اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب بھی کوئی چیز ان پر وارد ہوتی ہے یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف چلے جائیں گے. یہاں پہ ایک لفظ دے کر اور اس کا ایک مختصر سا معنی بیان کر کے میں آگے گزر جاؤں گا، اس لیے کہ میری منزل نہیں ہے، لیکن بات آ گئی تو تفسیر رکتا ہے جس کو مختلف مواقع پہ حقیر نے عرض کیا ہے. مصیبت کا لفظ اس آئے مجیدہ میں استعمال ہوا ہے. موضوع ہمارا تکمیل عاشورہ ہے، میں چونکہ آیت کو پہلے ظاہری طور پر کھول کر اس کا معنی اور اس کا مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. اور موضوع کے انتخاب کے حوالے سے بھی میں نے آپ کی سماعت عالیہ کی نظر کیا کہ موضوع کے انتخاب کا جو مرحلہ تھا وہ اس لیے اہم تھا کہ ان ایام میں در حقیقت جو تحریک عاشورہ کا دوسرا حصہ یا دوسرا فیز شروع ہوا ہے، اس سرائے کربلا کی طرف سے امام سجاد اور جناب زینب کی سربراہی میں، اس کو کا محق و واضح کیا جا سکے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. مصیبت کا اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں مصیبت رنج پریشانی حرج تنگی عسرت پرابلم کو کہا جاتا ہے. جب بھی آپ کہیں گے فلاں مصیبت ہے، یعنی آپ کو پریشانی ہے، الجھن ہو رہی ہے، ذہنی ہے، جسمانی تنگی ہے، حرج ہے، عسرت ہے، کسی پرابلم کے شکار ہو گئے ہیں آپ، مصیبت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے. یہ عرفی معنی ہے جو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآنی اصطلاح میں مصیبت کا معنی پریشانی تنگی حرج نہیں ہے، توجہ رکھیے گا. صحیح ہے کہ آیت کا سیاق و سباق یہ کہہ رہا ہے کہ پریشانی، امتحان، آزمائش، ابتلا، لیکن مصیبت کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس سے بڑھ کر ہے. مصیبت کہتے ہیں ہر وارد ہونے والی چیز جس کو انسان سامنے فیس کرے، جس کے سامنے کھڑا ہو، جس کے مد مقابل کھڑا ہو، جس جو امر آپ کو درپیش کوئی بھی ہو، وہ زندگی ہو، موت ہو، خوشی ہو، غم ہو، اولاد ہو، فاقہ کشی ہو، بھوک ہو، توجہ رکھیے گا، کوئی بھی ہو. اس لیے کہ کسی نے کوئی شخص آیا امام کے پاس کہنے لگا مولا مجھے نیند سے زیادہ شبیداری اچھی لگتی ہے، توجہ رکھیے گا، نیند سے زیادہ شبیداری اچھی لگتی ہے، مال سے زیادہ انفاق اچھا لگتا ہے، اور شکم سیری سے زیادہ بھوک اچھی لگتی ہے. امام نے کہا ہم ایسے نہیں ہیں، ہم اہل بیت ایسے نہیں ہیں، خدا بھوک دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں، خدا طعام دیتا ہے جب بھی شکر کرتے ہیں، خدا اسباب نیند فراہم کرتا ہے تو شکر کرتے ہیں، خدا کے لیے شب بیداری کرتے ہیں تو شکر کرتے ہیں. تو عزیزانی کرے پتہ چل گیا کہ مصیبت کا مطلب ہر وارد ہونے والی چیز ہے، اس لیے کہ امام یہ بتا رہا ہے جو امر تمہیں درپیش ہو اس میں شکر خدا کرتے چلے جاؤ، خدا کے مقرب بنتے بنتے چلے جاؤ گے. تو مصیبت کا ترجمہ کیا ہے؟ ہر وارد ہونے والی چیز جس جو آپ فیس کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، خوشی بھی، بعض ہوتے خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ، خوشی میں آپے سے باہر نہیں، یہ بھی امتحان ہے. امتحان صرف شدائد و مشکلات کے ذریعے سے نہیں ہیں، توجہ رکھے گا، بعض اوقات خدا شکم سیری کے اسباب مہیا کر کے کہ تم ہماری نعمتوں پر شکر کرنے والے ہو یا ناشکرے ہو، راہ ہدایت واضح کر کے کہ تم اس پہ چلنے والے ہو یا منہ موڑ کر در حقیقت خدا کو پیٹ دکھانے والے ہو، ہر طریقے سے امتحان لیتا ہے۔ ہم انسان یہ سمجھتے ہیں اپنی ناقص عقلوں کی وجہ سے کہ امتحان صرف شدائد و مشکلات کے ذریعے سے لیا جاتا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو عرض کر رہا تھا تکمیل عاشورہ، اس عاشورے کی تکمیل ضروری ہے عزیزان کرام، اس لیے کہ اگر یہ میسج نہ پہنچے دنیا تک تو امام حسین کی قربانی کربلا میں ہی رہ جائے گی۔ کربلا کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا کربلا میں ہی دفن ہو جاتی اگر زینب کبرا نہ ہوتی۔ زینب علیا کا جہاد ہے کہ آج پوری دنیا مقروض ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی، آج مدیون ہے جناب زینب علیا کی کہ آپ کی استقامت، آپ کے صبر، آپ کی شکیبائی، آپ کی در حقیقت راہ خدا میں اس حسینیت کے پیغام کو پہنچانے کی وجہ سے آج دنیا حسین حسین کر رہی ہے۔ آج یزیدیت اور حسینیت میں جو فرق باقی ہے عزیزان گرامی، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی وجہ سے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو جناب زینب در حقیقت اس عاشورہ کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں، اور یہ روایات اسلامی میں قرآن کریم میں ہر لحاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ میں صرف قرآن اور روایات سے ایک دو مورد بیان کرتا ہوا مطلب کی طرف آ رہا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا، انا ہدینا السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے تمہیں راستے کی ہدایت کر دی ہے، تم شکر گزار بندے بنو یا ناشکرے بندے بنو۔ فالہمھا فجورھا و تقواھا، ہم نے اچھائی اور برائی کی تعلیم تمہارے نفس میں دے دی ہے، توجہ رکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ساری اچھائیاں ساری برائیاں نفس کے اندر دے دے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کے شناختی کارڈ میں ایک چھوٹا سا میٹل کا پیس لگا ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ پاکستان میں تو ڈیجیٹل شناختی کارڈ جو ہیں ان کا تو ابھی یوں کہوں کہ موسم نہیں آیا ہے، لیکن باہر ممالک میں اسی چھوٹی سی چپ کے ذریعے سے آپ کا پورا بایو ڈیٹا نکال لیا جاتا ہے۔ کہنے کو ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، چھوٹی سی میٹل کا پیس ہوتا ہے، لیکن اس میں پورا آپ کا بایوگرافی ہوتی ہے، پوری ہسٹری ہوتی ہے، آپ کا چالان کہاں کہاں ہوا ہے، آپ نے کہاں کہاں غلطی کی ہے، کہاں کہاں قانون کو توڑا ہے، کہاں کہاں خدا نخواستہ کوئی جیل میں گیا ہے، کہاں کہاں خلاف ورزی کی ہے، سب کچھ اس میں ہوتا ہے۔ آپ نے ٹیکس کتنا پے کیا ہے، آپ حکومت کے کتنے مثلاً ٹیکس پیئر ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب ایک چھوٹی سی سم کارڈ میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، پورے انسان کو تصویر بنا کر جو ہے سم کے اندر محفوظ کیا جا سکتا ہے، تو کیا اللہ کی قدرت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ فالہمھا فجورھا و تقواھا، دنیا کی تمام اچھائیوں کو انسان کی روح میں اتار دے؟ ممکن ہے اتار دے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گوگل کا میپ ہوتا ہے۔ اب گوگل کے میپ میں آپ انگلی کے پور کے نیچے پورے شہری کے راجیوں کو لے آئیں، ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، اور گوگل میپ میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ بلکہ شاید پینسل کی نوک کے نیچے بھی آپ کا شہر آ جائے، اور جب اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیں تو آپ کو گلی کوچے کے آپ کے امام برگا کا سین بھی دکھا دے گا۔ تو علم اتنا ترقی کر گیا کہ یا سمٹ جاتا ہے یا پھیل جاتا ہے، توجہ رکھے گا۔ اگر علم سمٹ جائے تو اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور اگر سمٹ جائے تو اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ سمٹ کے کہاں گیا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، علی کے دروازے تک آؤ گے تو میرا علم تمہیں نصیب ہوگا، والا ساری دنیا کے دھکے کھاتے رہو گے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو خداوند عالم نے کہا کہ اعمال بجا لاؤ ہدایت کی، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجے، آئمہ بھیجے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو روز قیامت، ایک چھوٹی سی علمی بحث ہے، قرآنی بحث ہے، چاہتا ہوں کہ آپ کے ذوق سلیم کو دیکھتے ہوئے آپ کی سماعت کی نظر کروں۔ من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، جو روز قیامت دس نیکیاں لے ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو دس نیکیاں ملیں گی۔ من جاء، جو لے کر آئے تھا وہ جو رکھے گا، یہ نہیں کہا کہ دنیا میں کر کے آئے، لے کر آئے، ساتھ لے کر آئے، اس لیے کہ عمل کرنے سے لے کر ارادہ کیا، شیطان، نفس امارہ، خواہشات نفس، بہت ساری چیزیں ان سے بچا دے، وہ آپ نے عمل کر لیا، عمل خالص نے خدا کے لیے۔ لیکن خدا کہہ رہا ہے یہ بھی کامیابی کی علامت نہیں کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے کہا بہت تیر مان لیا، اس نماز کو بھی تا قیامت بچانا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اصحاب بیٹھے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اربعہ پڑھو گے تو جنت میں اتنے باغ لگ جائیں گے، اتنے درخت لگ جائیں گے۔ اصحاب نے خوش ہو کے، یا رسول اللہ اب تو پتہ نہیں کتنے باغ لگ گئے ہوں، کہاں کہ ہاں ٹھیک ہے باغ تو لگے ہوں گے، لیکن یہاں سے کچھ لوگ آگ بھی بھیجتے ہیں جو ان باغوں کو جلا ڈالتی ہے۔ انسان کی خواہشات نفس، ریا، شو آف، دکھاوا، یہ کیا ہے، انہی اعمال کو جلا دیتی ہے۔ انسان کتنی عبادت کرتا ہے لیکن کیا، بقول آیت اللہ خمینی کے کہ یہ زبان کا لوتھڑا جو ہے یہ انسان کے گلشن معرفت کو آگ لگانے میں ذرا برابر دیر نہیں لگاتا۔ غیبت کی آپ نے اور آپ کا پورا گلستان و گلشن معرفت تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو عمل کرنا ہے، عمل کو محفوظ بھی بنانا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تصور مت کیجئے گا کہ دس دن عزاداری امام حسین علیہ السلام کی، ہم نے احسان کر دیا، نعوذ باللہ، بہت بڑا کام کر دیا، ہرگز نہیں، یہ کر لیا، اب اس کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ من جاء، جو لے کر آئے ایک نیکی، اس کو دس نیکی ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے وسط راہ میں بہت ساری مشکلات ہیں جو عمل کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اس بنا پر ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام کی کوشش یہ رہی ہے کہ وہ اپنے معتقدین کو، ولایت کے پیچھے چلنے والے افراد کو، محبوں کو یہ بتائیں کہ اپنے عمل کو بھی انجام دیں، اسے محفوظ بھی بنائیں۔ اور معصوم کی روایت عرض کر رہا ہوں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، عمل دو، محفوظ بناؤ اور پھر اس کو آخر تک مثلا قائم رکھو۔ مثلا نوجوان بچوں کے لیے مثال دے دوں، ان کی سادی زبان میں، آج کی موجودہ لینگویج میں، ایک شخص اسم نویسی کرتا ہے ایک میدان میں، مثلا دوڑنے کے مقابلے کے لیے، میراتھن ریس کے لیے۔ خوب، اسم نویسی کرنا کیا اس بات کی علامت ہے کہ اس بچے کو گولڈ میڈل مل جائے گا؟ نہیں۔ ایکسرسائز کرنا اس مقابلے میں شرکت کے لیے کیا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو درجہ اول عطا کر دیا جائے گا؟ نہیں۔ کیا اس مقابلے میں شرکت کا خاص لباس پہن لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس نویسی، مقابلے کی تیاری، خاص لباس اور وقت مقابلہ میدان عمل میں حاضر رہنا، یہ مقدمات ہیں عزیزانی گرامی۔ اب دوڑ شروع ہوئی، اس نے بھی دوڑنا شروع کیا، اب یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب دوڑنے سے، شریک ہو جانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وسط راہ، توجہ رکھیے گا، وسط راہ یہ رک جائے یہ کہہ کر کہ اتنی پریکٹس کی ہے، اتنی مشقی ہے، صبح کو اتنی صبح اٹھا ہوں، اتنی دوڑے لگائی ہیں، اتنی تمرین اور ریاضت کی ہے، تب جا کر یہاں پہنچا ہوں، اتنے ہزار کا لباس خریدا ہے، اس نویسی کی ہے، تمام کام کاج چھوڑ کر اس میدان مقابلہ میں آیا ہوں، لہذا اب آ گیا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو آپ کیا کہیں گے، یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی عقل مند کہے گا نہیں، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کب کامیاب ہوگا؟ مقدمات فراہم کرے، دوڑ میں شریک ہو اور دوڑنے کے عمل کو اس خط پایانی تک یا فنش لائن تک باقی رکھے، تاکہ وہ درجہ، وہ رتبہ، وہ میڈل جو اس کا انتظار کر رہا ہے، اسے کسب کر سکے۔ تو عزیزان گرامی، دنیا بھی ایک میدان عمل ہے، یہاں ہر شخص خدا کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے۔ سابقوا الی مغفرت ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی جانب جلدی کرو۔ لیکن یہ دیکھ لینا کہ تم در حقیقت میدان عمل میں تو ہو، لیکن اس دوڑ کو، اس سبقت کو، اس تحرک عمل کو میدان اس عمل میں جاری رکھنا ہے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو دونوں ہاتھوں کے ساتھ عرض کر دینا، خداوندہ جتنے امکانات زندگی تو نے دیے تھے سب کو بروہ کال لایا، اپنی کوشش کی، اب تیرا بندہ ہوں، تو کامیاب کرنا چاہے کامیاب کر دے۔ اس طریقے سے ممکن ہے عزیزان گرامی۔ تو اس تحرک کو، اس عمل کو باقی رکھنا ہے خط پایانی تک۔ وہ کیا ہے؟ وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اپنے رب کی عبادت کرو، عمل کرو زندگی میں یہاں تک کہ تمہیں یقین کی منزل حاصل ہو جائے۔ درود بھیجئے محمد آل محمد۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں الابقاء علی العمل اشد من العمل۔ اور یہ روایت مینجمنٹ کے لحاظ سے نوجوانوں میں مختلف مقابلے کی تیاری کے لیے بہترین معاون و مددگار ہو سکتی ہے۔ یعنی اس سے کہوں زندگی کے سارے مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں جہاں ہم شکست کھا رہے ہیں اپنی انفرادی نجی زندگی میں، وہ سارے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں اس ایک امام کے قول کی روشنی میں۔ امام کہہ رہے ہیں الابقاء علی العمل، عمل پر باقی رہنا، عمل کو قائم رکھنا، عمل کو کنٹینیو اور جاری اور ساری رکھنا اشد من العمل، عمل کو خود انجام دینے سے زیادہ سخت ہے۔ آپ نے عمل شروع کیا بہت اچھا ہے، لیکن اس کو کنٹینیو کرنا، اس کو اور اس کے اثرات کو باقی رکھنا، توجہ رکھیے گا۔ اسی کو کہا خدا من جا، جو لے کر آئے، توجہ رکھیے گا، جو لے کر آئے، یعنی اس کو باقی رکھنا ہے۔ الابقاء علی العمل، امام کہہ رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں، علم لدنی کا بیان کرنے والا فرما رہا ہے کہ عمل کو باقی رکھنا، عمل کو کنٹینیو کرنا اشد من العمل، خود عمل کو انجام دینے سے زیادہ سخت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات عمل کرتے ہیں اور مثلا بس دعا کی، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ وہ کر دے، مولانا نے نماز مغرب و عشاء میں دعا اجتماعی کرا دی، الہی امین، التماس دعا جمعین۔ لیکن اس دعا کو الہی امین کہنے کے بعد کیا اس کی حفاظت کا انتظام کیا؟ اب بازار سے گھر والوں کے لیے سودا سلف لاتے ہیں، مسالے لاتے ہیں، اشیاء خرد و نوش لاتے ہیں، زوجہ کی خدمت میں دیتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا اصول جو ہر شخص کو پتا ہے، زوجہ ہانڈی جی چڑھاتی ہے، پانی ڈالتی ہے، اور پھر جو کھانا تیار کرنا اس کے مطابق آنچ کو اسی حساب سے زیادہ یا دھیما کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے عمل کو باقی رکھا جا سکے۔ آپ کا لانا، آپ کا خرچ کرنا، آپ کا اشیاء خرد و نوش کی خرید و فروش، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مقدمہ ہیں۔ اور پھر آپ کے گھر کی جو مالکن ہے وہ بھی اس چھوٹے سے اصول کو جانتی ہے کہ اس کو باقی رکھنا ہے، یہ جل نہیں جائے، یہ خراب نہیں ہو جائے، اس کا مزہ بھی جو ہے وہ محفوظ ہے۔ ایک چھوٹے سے کھانے کے لیے انسان اتنی تگودو کرتا ہے، تو پھر دین کے لیے، نماز کے لیے، عزاداری کے لیے، امام زمانے کی محبت کے لیے، اہل بیت کی مودت کے لیے، کیا صرف اشہد ان علی ولی اللہ کہہ دینا کافی ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے؟ اللہ اکبر زبان سے ادا کر دینا کافی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد زبان سے کہہ دینا کافی ہے؟ یا اس کی حفاظت کا بھی انتظام ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے۔ اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ من جا بالحسنہ، جو حسنہ لے کر آئے، نیکی لے کر آئے، اس لیے کہ وسط راہ میں تم نے یا حین عمل، عمل کے دوران نفسانی خواہشات اور شیطان تمہیں نہیں چھوڑیں گے کہ تم اس عمل خیر کو انجام دو، یا عمل کے درمیان، یا عمل سے پہلے، یا عمل کے بعد اسے خراب کرنے کی کوشش کریں گے، لہذا اس کی حفاظت تم پہ لازم و ضروری۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تکمیل عاشورہ عزیزان گرامی کیا ہے؟ دین کی تکمیل بھی ہے. تمام انبیاء کی محنتیں کب رنگ لائیں؟ انبیاء کو آروں سے چیرا گیا، قتل کیا گیا، در بدر کیا گیا، پتھر مارے گئے، نازب کلمات ان کی شان میں ادا کیے گئے، لیکن ان کی نعمتیں سمر آور نہ ہو سکیں. ہوئی مگر معدود انسانوں کے لیے، انگوش شمار افراد کے لیے. حضرت نوح 950 سال، ایمان لانے والے کتنے؟ جو 600 تک بھی نہ پہنچے. مثلا انبیاء کی تحریکیں سمر آور نہیں ہو سکیں. دین ایک ہی حقیقت ہے جو حضرت آدم سے چلا ہے. دین دین فطرت ہے، دین انسانیت ہے جو حضرت آدم چلا ہے، حضرت خاتم تک پہنچا، لیکن دین ابھی کامل نہیں ہوا. اقرب اسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے محمد. لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو پڑھنا نہیں آتا تھا. فرشتہ کہہ رہے اقرا، پڑھو. کہا کہ جی مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر کہا پڑھو ذرا اور زور سے، استاد پڑھاتا ہے نا تو ذرا زور کہتا پڑھو. کہا نہیں جناب پڑھنا نہیں آتا. پھر زور سے کہا پڑھو. الجنگر میں کیسا عقیدہ ہے جو رسول کے لیے کہہ رہا ہے کہ جبرائیل پڑھانے آیا ہے. گویا رسول شاگرد ہوا اور جبرائیل استاد ہو گیا. پہلا مسئلہ تو یہ. اور پھر سورہ جمعہ میں قرآن میں خدا کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ رسول تمہیں تعلیم دینے والا ہے کتاب کی بھی حکمت کی. تو تعلیم کون دیتا ہے؟ جو پڑھا لکھا استاد ہوا کرتا ہے. تو اب تمہاری بات مانوں رسول کو جاہل کہوں کہ جس کو پڑھانے کے لیے جبرائیل آئے یا جس کو خدا پڑھا کے بھیجے، وہ لوگوں کا معلم انسانیت ہو جاتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اقرا باسم ربک الذی، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا ہے. اس کے بعد دین کامل نہیں ہوا، نعمتیں تمام ہو رہی ہیں، شریعت نازل ہو رہی ہے، احکام نازل ہو رہی ہیں، دین کامل نہیں ہوا. کہاں دین کامل ہوا؟ اکمال دین کب ہے؟ غدیر خم کے میدان میں، کہ جب اللہ اپنے دین کو کامل کر رہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل، واتممت علیکم نعمتی، نعمتیں تمام، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج دین اسلام سے بحیثیت ایک ضابطہ حیات خدا راضی ہو گیا. تو پتہ چلا کہ در حقیقت دین کا اکمال بھی ضروری ہے، نعمتوں کا اتمام بھی ضروری ہے. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق رسول کے بعد ہر ایک کی نہیں، اسی کی بیعت کی جائے جس کو اللہ مقرر کرنے والا ہے. اللہ جس کو مقرر کرے اس کی بیعت کی جائے. عزیزان گرامی، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ تکمیل ہو رہی ہے دین کی. اور کہا کہ اے رسول اگر یہ حکم نہیں پہنچایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ حکم نہیں پہنچایا، ایک حکم، ایک، 23 سالہ پوری زندگی، پوری شب و روز کی محنت، توجہ رکھے گا، اکارہ چلے جائے گی. فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس کی کوئی اس کی رسالت کا کوئی امر تم نے انجام، فَمَا بَلَّغْتَ، بَلَّغْتَ یعنی تم نے پہنچایا ہی نہیں، تم نے ادا ہی نہیں. فما بلغت رسالتہ، تم نے اصلا تبلیغ حق ہی نہیں کی، تم نے کوتاہی کی، نعوذ باللہ، تم نے حکم خدا کو لوگوں تک نہیں پہنچایا. تو تکمیل دین کا نام ولایت علی ہے، اور اس ولایت کی تکمیل کرب و بلا میں ہو رہی ہے. یہ ابتدائی گفتگو تھی. انشاءاللہ کل سے ٹھیک 7:45 گفتگو کا آغاز کر دیں گے. لہذا اگر مومنین تھوڑا سا ساتھ دیں اور وقت مقررہ سے 2-4 منٹ پہلے تشریف لیں، تاکہ مرثیہ سننے کا بھی ثواب ان کے اعمال میں لکھا جائے، کہ بقیہ 1.25 گھنٹہ جو آپ کی سما خراشیں کریں گے اس کو آپ نے برداشت کرنا ہوگا. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. ہم تمہیں آزمائیں گے جان، مال، خوف، ثمرات سے، ان کی کمی سے. اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو امور زندگی میں جب بھی کسی امر کا سامنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تکمیل دین ولایت علی اور تکمیل ولایت علی تکمیل کربلا کی صورت میں. تکمیل سے مراد ایسا نہیں ہے کہ یہ تأثر نہ آئے ذہنوں میں کہ کوئی کمی رہ گئی تھی، نہیں، اس ولایت کے دفاع کے لیے، اس ولایت کی ابقاء کے لیے، اس ولایت کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ہر امام نے کوششیں کی ہیں. ولایت جو در حقیقت کیا ہے، دین سے اوپر ہے ولایت کا مقام، توجہ رکھیے گا، ولایت علی ولایت ائمہ دین سے بالا تر ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، پانچ چیزوں پر اسلام قائم ہے، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایۃ، نماز، روزہ، حج، زکاۃ اور ولایت، یعنی ولایت اہل بیت علیہ مسلم، ولایت علی اور اولاد علی. اور جتنی تاکید اس ولایت کے بارے میں ہے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے، یعنی یہ اظہر میں نشم سے یہ دو رائے نہیں ہے اس میں، جتنی تاکید اس ولایت کے بارے میں ہے کسی اور امر کے بارے میں نہیں. ولایت کے لیے کیا کہا، یا علی من لقى الله بغیر ولایت، توجہ رکھیے گا، رسول اللہ فرمان، اے علی کوئی شخص روز قیامت دنیا بھر کے اعمال بجا لائے لیکن اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ وہ تیری ولایت کا منکر ہو، تیری ولایت کو قبول نہ کرتا ہو، فقد حبط عملو، یا حبط عملو، اس کا عمل حبط ہو جائے گا، عکارہ چلا جائے گا، منہ پہ مار دیا جائے گا. تو ولایت کیا ہے، ولایت سائباں ہیں، جس کے سائے میں نماز نماز ہوتی ہے خدا قبول کر لے گا، ولایت کے سائے میں نماز ہوگی خدا قبول کر لے گا، روزہ ولایت کے سائے میں ہوگا خدا قبول کر لے گا، حج ولایت کے سائے میں ہوگا خدا قبول کر لے گا، زکاۃ و خمس ولایت کے سائے میں ہوگی خدا قبول کر لے گا. اور ولایت کے سائبان سے نکل جاؤ ادھر ادھر لوگوں کی چھتریوں کے نیچے، جی دین کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، خدا کہے گا روزہ قیامت یہ دین اور یہ عمل تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. تو ولایت سائباں ہیں. تو مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو رسول اور اللہ کی قائم کردہ ولایت علی جو کل ہے، جو سائباں ہیں، جو آسمان عمل ہے کہ جس کے نیچے تمام اعمال قبول ہوتے ہیں، ان کو منقسم کر کے چھوٹی چھوٹی عبادتوں میں گھسیڑنا چاہتے ہیں. کبھی شہادت ثالثہ کا شوشہ چھوڑ کر تشہد میں شہادت ثالثہ کو گھسیڑنا چاہتے ہیں. یہ اپنی عقل و دانش میں سمجھتے ہیں کہ تشہد میں علی ولی اللہ آ جائے گا تو نماز قبول ہو جائے گی. ارے عقل کے اندھو، خدا نے ولایت کو نماز سے افضل قرار دیا ہے، کل میں قرار دیا ہے، صاحبہ قرار دیا ہے. اتنا تو دین پڑھ لیتے، اتنا تو مزاج دین سے آگاہ ہو جاتے کہ خدا کہہ رہے ولایت قبول تو سارے اعمال قبول، تو اب الگ سے تشہد میں علی ولی اللہ کی گواہی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علی کو امام مان لیا تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے.
یہ بیچارے اردو سے اشتہاد کرنے والے کیا کرتے ہیں، ہر چیز میں ولایت کا ٹکڑا کر کر کے ہر عبادت میں، آج نماز کے لیے، کل روزے کے لیے، کل زکوٰۃ خمس زکوٰۃ کے لیے بھی کوئی نئی ولایت آ جائے گی ان کی. تو مزاج دین سے جو آگاہ نہ ہو، دین کو آئمہ سے نہ لے، شعب دبادوں سے لے، تو پھر یہی ہوگا. تو توجہ رکھیے گا ذہن گرامی. تو خدا نے یہ امتحان لیا، امام حسین اس ولایت کا دفاع کر رہے ہیں. ولایت کی ایک شکل کیا ہے، راہ حق میں استقامت و صبر. امام حسین نے اپنا امتحان دیا ان دس دنوں میں، جو آپ نے عزاداری کی، جو بکا کیا، جو گریہ کیا، جو سر و سینہ کوبی کی، انشاءاللہ اللہ آپ کی اس اطاعت و عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس لیے کہ یہ گریہ بہت بڑی نعمت ہے. روز قیامت ایک عبد گناہگار، ایک واقعہ بہت مختصر سا سنا کر مصائب کی طرف آ جاؤں. عبد گناہگار کو لایا جائے گا. حبیب اللہ کاشانی نے اسرار حسینیہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، حکم ہو جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو. لے جائیں گے دروغے جہنم، دروازے جہنم پہنچے گا، آواز آئے گی روک دو، کوئی فرشتہ پیچھے سے آئے گا روک دیا جائے گا، کہے گا اس شخص سے پلٹو، یہ پلٹے گا، اس کے ہاتھ میں ایک در، ایک موتی دیا جائے گا، یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ آنسو ہیں جو تم دنیا میں حسین پر بہایا کرتے تھے، اللہ ہمیں بیچتا تھا تاکہ ہم انہیں جمع کر لیں ظرف میں، یہ ایک در، ایک موتی، سچا موتی بن گیا ہے، کیا کروں؟ جاؤ اس کی قیمت لگاؤ. انبیاء کے پاس پہنچے گا، کوئی قیمت نہ لگا سکے گا. رسول کے پاس پہنچے گا، رسول کہیں گے ممبر پہ علی مرتضی ہیں، علی خود اس کی قیمت لگائیں گے، مولا علی کی خدمت پیش کریں گے، مولا یہ در، یہ موتی ہے. کہا کہ جاؤ خود حسین سے جا کے اس کی قیمت پوچھو. اللہ اکبر. امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوگا، مولا یہ وہ آنسو ہیں جو روز عاشورہ یا آپ کی محبت میں بہایا کرتا تھا. امام حسین التجا کریں گے اللہ سے، خداوندہ اس کو بھی بخش دے، اس کے والدین کو بھی بخش دے. یہ ہے عزائف، جو آپ نے عزاداری کی ہے یہ بہت بڑی نعمت حاضر نہیں کرے، اس کو باقی رکھنا ہے، اس کے اثرات کو باقی، یہ نورانیت، یہ طہارت نفس جو آپ کو حاصل ہوئی ہے، یہ قربت اہل بیت جو آپ کو حاصل ہوئی ہے. ہو نہیں سکتا کوئی عزاداری کرے اور اہل بیت سے قریب نہ ہو، ہو نہیں سکتا وہ خدا سے قریب نہ ہو. یہ گریہ قرب خدا کا باعث بنتا ہے، حتیٰ کہ امام کے لیے بھی، کیونکہ اگر امام کے لیے قرب خدا کا باعث نہ بنے تو امام کوئی عمل ایسا انجام نہیں دیتا جو اسے خدا سے قریب نہ کرے. امام سجاد کے لیے بھی قرب خدا کا باعث ہے، توجہ رکھے گا زیدانی گرامی، امام کے لیے بھی، کیونکہ امام ابس اور فالتو کام انجام نہیں دیتا. اس گریے کی حفاظت کریں. یہ ہے حسین ابن علی کی کربلا. 11 محرم آ گئی، آج زینب کا دن ہے، آج یوم زینب ہے. شام غریباں کے مصائب آپ نے سنے، بس چاہتا ہوں تھوڑا سا مختصر ایک شام غریباں کا حوالہ دے دوں. کل آپ بہت تھکے ہوئے تھے، جلوس میں بھی گئے، رات میں اعمال بھی کیے، لیکن شام میں فاقہ شکنی کی آپ نے. آپ کے سامنے یا پانی رکھا ہوگا یا ایک گلاس میں شربت رکھا ہوگا. پانی پر علی اصغر کی نظر دی ہوگی، شربت پر حضرت سکینہ اور مولا عباس کی. آپ تو اپنے گھروں میں بستر پہ جا کے سو گئے. ہمارے یہاں آج بھی یہ رسم ہے، شب عاشور ہم بستر پہ نہیں سوتے، زمین پہ سوتے ہیں. ہمارے یہاں آج بھی رسم موجود ہے ہمارے گھر میں، اس لیے کہ یہ جو آپ چراغاں نہیں کرتے گل کر دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مماثلت پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنی مجلس میں اور شام غریبہ میں. تو ہماری رسم ہے کہ ہم لوگ نہیں سوتے، سادے چاول اور کالی دال کے ذریعے سے فاقہ شکنی ہوتی ہے. نہ جانے یہ تعیشات کہاں سے آ گئی ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، شاید میری آواز پہنچے. یہ کولڈ ڈرنکس لائی جا رہی ہیں، یہ فلاں فلاں قسم کے جو ہے مشروبات، نئے نئے قسم کے مشروبات لائے جا رہے ہیں. یہ تعیشات کو چھوڑ دیں روزہ عاشورہ کے لیے. قیامت کا وقت ہوتا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے لوگ جو ہے وہ حلیم اور کھچڑا اور بریانی اور نہ جانے کیا کیا، اصل مناسبت نہیں رکھتا ایک عزادار کے مزاج سے. یہ چیزیں سادے چاول سے کالی دال ابلی ہوئی معمولی سا بگار کے ترنے والا بن سکے. عزیزانی کے رحمی، ہم اور آپ اپنے بستروں پہ جا کے سو گئے، لیکن کربلا والوں کی شام غریبہ، اللہ اکبر، نہ بستر ہے، نہ خیمہ ہے، نہ اسباب ہے. ارے جو جس کی نشانی تھی وہ سب جل گیا خیام میں، یہاں تک کہ علی اصغر کا جھولا بھی جل گیا. اجرکم اللہ، بس عزادارو، شام غریبہ یہ ہے کہ غربت کی شام آ گئی، نہ حسین رہے نہ حسین کی نشانی رہی، نہ علی اکبر رہے نہ علی اکبر کی نشانی رہی، صرف یادیں رہ گئی. عزادارو زینب کبرا نے سب کو جمع کیا، لیکن رات کا اندھیرا تھا نا، رات کا اندھیرا تھا عزیزان گرامی، کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا. ایک دفعہ جناب زینب نے
جناب زینب نے سکینہ کو اٹھایا، جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں ہماری چادر چھین لی ہے، کہاں بیٹا ہماری چادر چھین لی ہے، کہا پھوپھی اماں کیا آپ کے سر کی چادر بھی چھین لی، کہا کہ بیٹا تیری طرح میرا سر بھی ننگا ہے، ارے ان ظالموں نے نبی زادیوں پر رحم نہ کیا۔ آج رکھوں بلا اللہ، رات کا اندھیرا تھا نا، بی بی انہیں جیسے 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 تیسے رات گزاری، صبح کا سورج طلوع ہوا، اب بی بیاں ایک دوسرے سے منہ چھپا رہی ہیں، عزیزان گرامی سر پہ چادریں نہیں ہیں، اس شرم کی وجہ سے بی بیاں زمین میں گڑی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، جناب زینب سکینہ کو دیکھا، اب رات کی تاریکی میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، صرف کلیجے سے لگا کے رکھا تھا، مگر اب جو دن کی تاریکی میں ارے سکینہ کے گالوں پہ تماچوں کے نشان دیکھے، ارے کانوں سے جو خون بہا تھا وہ جم چکا تھا، ارے کرتا جل چکا تھا، ارے یہ شام غریبہ نظر نہیں، یہ یوم زینب کے مصائب ہے۔ اجر و کمل اللہ، عزیزان تصور نہیں کر سکتے جناب زینب نے یہ کارما کیسے تیار کیا۔ امام سجاد سے کسی نے پوچھا، مولا جو اونٹ لائے گئے تھے اہل بیت کو سوار کرنے کے لیے ان میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، ایک بے چینی اور اضطراب تھا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ امام سجاد کہتے ہیں جو جن و انس کا امام ہے، جو وحوش و طیور کا امام ہے، امام کہتے ہیں وہ اونٹ آپس میں جمع ہو گئے، بڑے چھوٹے اونٹ سب جمع ہو گئے، کہنے لگے دیکھو ہم مجبور ہیں، ہماری پیٹوں پر آل محمد کو سوار کیا جائے گا، ارے کوئی محمل نہیں ہے، کوئی کجاوا نہیں ہے، کوئی بستر نہیں ہے، دیکھو جتنا ہو آہستہ چلنا، اور جتنی تمہیں کوڑے مارے جائیں ارے تکلیف برداشت کر لینا، آل محمد کو تکلیف نہ پہنچ۔ اجرکم اللہ، بس آخری روایت عرض کروں گا، ارے یوم زینب، ارے آ گیا یوم زینب، اب بھی سواریاں لائی گئیں، ایک ایک کر کے بی بی کو سوار کیا، سید سجاد کو سوار کیا۔ عزیزان گرامی، اب زینب نے ترائی کی طرف دیکھا اور کہا بھیا پاس تیری بہن تنہا رہ گئی، بڑی شان سے سوار کیا تھا۔ اب عزیز مقتل میں لاشیں پھیلے ہوئے تھے، سب بیویاں رات کی تاریکی میں نہیں دیکھ سکیں، اب جو کارواں چلا، اللہ اکبر، جنازہ شہدا کے پاس سے یہ کارواں گزارا گیا، بیویوں کی حالت غیر ہو گئی، ارے بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرانا شروع کر دیا، سید سجاد کی حالت غیر ہو گئی، جناب زینب نے بھانپ لیا، فرمایا بیٹا تیری کیا حالت ہے؟ کہا پھوپھی اماں ارے سب کے لاشیں دفن ہو، میرے بابا کا لاشا پامال ہو۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔